الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحاميم السجدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا انك انت السميع العليم اللهم طهر قلوبنا من النفاق والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه اللهم طهر اعمالنا من الرياء وأموالنا من الربا فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اس رب نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. ایمان اور صحت کے ساتھ رمضان کا مہینہ مل جائے، یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے. پھر سو رب کائنات ہی نے ہمیں رمضان المبارک میں بحمدی تعالیٰ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر اس رب نے ہمیں قرآن حکیم پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی. پھر اسی رب کا احسان ہے ہم سب پر کہ اس نے ایک مرتبہ پھر بحمدی تعالیٰ ہمیں جمعہ کا دن، عظیم سعادت جمعہ کی عطا فرمائی. یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور جب خاص طور پر یہ آخری جمعہ آتا ہے تو ایک کیفیت ہوتی ہے آپ کی بھی اور میری بھی، خوشی بھی ہوتی ہے کہ اب رمضان ختم ہوگا تو عید آئے گی. عید بڑا دن ہے مسلمانوں کے لیے، مغفرت کا دن ہوتا ہے، لیکن ایک بہرحال افسوس کی کیفیت بھی ہوتی ہے، دکھ کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ یہ رمضان المبارک، یہ عظیم مہینہ اب ہم سے گویا جا رہا ہے. تو بہرحال خوشی اور صدمے یا دکھ کی کیفیت کے ساتھ یہ مہینہ الحمدللہ تقریباً اپنے اختتام کے قریب ہے، اور امید ہے کہ یا تو آج، یا زیادہ قوی امید ہے کہ اگلا جمعہ جو ہے وہ جمعۃ الوداع ہوگا. اب کیا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال اگر فرض کریں کہ اگلا جمعہ چاند دکھ گیا تو یہی پھر آخری جمعہ ہے. لیکن جیسے کہ عرض کیا گیا کہ چانسز اس بات کے زیادہ ہیں کہ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی ہمیں رمضان المبارک ہی میں عطا فرمائے گا اللہ سبحانہ و تعالی. بہرحال یہ سعادتیں ہیں رب کائنات کی طرف سے. پھر آپ میں سے الحمدللہ ایک بڑی تعداد ان خوش نصیب لوگوں کی بھی ہے کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور خاص طور پر وہ رحمان کے مہمان بن کے یہاں آئے ہوئے ہیں. تو یہ تو توفیق در توفیق، نورن علی نور بن کے الحمدللہ وہ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں، بہت بڑی سعادت ہے. اس اکیڈمی میں خاص معاملہ ہے الحمدللہ کہ یہاں جہاں اعتکاف کی سہولت نسبتاً بہتر ہے کمپیریٹیولی، وہاں جو سب سے بڑی مادی نعمت کے علاوہ روحانی نعمت یہاں ملتی ہے وہ الحمدللہ رمضان المبارک کی راتوں میں قرآن حکیم کے ساتھ دورہ ترجمہ قرآن کی محفل ہے، جو ظاہر بات ہے کہ یہ ایکسیپشنلی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہے جو اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا، ورنہ عام مساجد میں جہاں الحمدللہ اعتکاف بھی ہوتا ہے اور تراویح بھی ہوتی ہے، لیکن ترجمہ قرآن قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کا موقع عام طور پر اکثر و بیشتر نہیں مل پاتا الا ماشاء اللہ. تو یہاں گویا اللہ نے وہ سہولت وہ سعادت بھی ہمیں عطا فرمائی کہ ہماری میجورٹی یہاں پر جو اعتکاف میں آئی ہے اس کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ رمضان کی ان تاک راتوں میں خاص طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے. اب اصل چیز یہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اخلاص نیت کے ساتھ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے. اصل چیز ہے اخلاص نیت، اعمال میں قبولیت کی شرط لازم. انما الاعمال بالنیات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول مبارک ہے، مشہور و معروف قول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی. اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. لہذا اپنی نیتوں کا جائزہ لینا کس کس اعتبار سے، میں عام طور پر عرض کیا کرتا ہوں، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، سب سے پہلے اس نیک عمل کا شعور جو ہم کرنے جا رہے کہ یہ کتنی بڑی سعادت ہے جو اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہا ہے، اس کا ادراک اس کا شعور ہونا چاہیے. اور اسی وقت جب وہ نیک عمل کرنے کا ارادہ بنے اپنی نیتوں کا جائزہ لے لیں کہ ہم یہ کام کیوں کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت میں بدلے کے لیے، اجر کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق، یا خدا نخواستہ خدا نخواستہ نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے. تو سب سے پہلے اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ اور اخلاص نیت کی دعا. پھر نمبر دو، جب وہ عمل ہم سے بن رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، یہ سارے نیکی کے کام ہیں، اس عمل کے دوران بھی اپنا جائزہ لیتے رہیں. عمل کرنے کے دوران کہ یہ میں عمل کس کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ اس دوران بھی بہرحال شیطان ہمارے اعمال میں رکھنا پیدا کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اس کے اندر ریاکاری، دکھاوا، عجب اور تکبر جیسی خبیث بیماریاں ہیں جو کہ پیدا کرتے. لہذا اس عمل کے دوران بھی جائزہ لیں ہر چیز کا کہ یہ عمل کیوں کیا جا رہا، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے وہ عمل مکمل ہو جائے، اپنی تکمیل کو پہنچے، تو پھر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا آپ کے ذہن میں آ گئی ہو کہ اگر وہ عمل مکمل ہو جائے صحیح طریقے سے تو پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تو ہم سے یہ قبول کر لے کیونکہ تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا. تو گویا اپنے عمل کا جائزہ لیں، اور خاص طور پر جو معتکفین تشریف لائے ہیں بحمدی تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، وہ جائزہ لیں کہ دس راتیں اللہ پاک نے دس دن دنیا بھر سے کاٹ کر اللہ کا گھر میں اللہ کا مہمان بنایا، تو یہ کتنی بڑی سعادت دی اللہ پاک نے. تو اب اس سعادت کا حاصل کیا ہونا چاہیے؟ ظاہر بات ہے اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، تو اب ہمیں بھی اخلاص نیت کے ساتھ ساری زندگی اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے کی نیت کرنی چاہیے، ارادہ کرنا چاہیے. کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جو آیات کریمہ میں نے پڑھی ہیں یہ قرآن حکیم کی اہم ترین آیات ہیں اس اعتبار سے کہ دین میں اصل شے ایمان کے بعد استقامت ہے. ایمان اہم ترین حصہ ہے، جڑ ہے، بنیاد ہے ہمارے دین کی، لیکن ایمان لانے کے بعد مستقل مزاجی کے ساتھ دین پر عمل کرتے رہنا یہاں تک کہ موت کا فرشتہ آ جائے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا عمل ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو عطا فرمائے. لہذا آج کا جو ہمارا جمعہ ہے انشاءاللہ اس کا اصل موضوع دین میں استقامت ہے. دین میں استقامت کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، کرنے کے اصل کام کیا ہے انشاءاللہ اس موضوع پر بات ہوگی. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو دین میں استقامت عطا فرمائے. یہ سورہ حمیم سجدہ کی تین آیات مبارکہ ہیں. آیت نمبر 30 سے لے کر 32 تک. پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے, پھر انشاءاللہ جیسے میں نے عرض کیا آج کا موضوع استقامت پر بات کریں گے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے, ان الذین قالوا ربنا اللہ, یقیناً وہ لوگ کے جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے, ثم استقاموا, اور پھر انہوں نے اللہ کو رب کہنے کے بعد اس پر استقامت اختیار کی, اس پہ ڈٹ گئے, اس عقیدے پہ ڈٹ گئے کہ رب ہمارا اللہ سبحانہ وتعالی. تتنزل علیہم الملائکہ, پہلی بشارت یہ ہے کہ اللہ کو رب مان کر اس کی ربوبیت پر استقامت اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہے, تتنزل علیہم الملائکہ, ایسے لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. یہ مقام ولایت ہے, اللہ سبحانہ وتعالی کے بندے ان کی مدد اور تائید اور نصرت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو نازل فرماتا ہے, اور وہ کہتے کیا ہیں, اللہ تخافو ولا تحزنو, خوشخبری دیتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور خوشخبری بشارت حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا. سب سے بڑی بشارت تو یہی ہے, کسی انسان کو یہ بتا دیا جائے کہ جنت تمہاری منتظر ہے, کیا خیال ہے؟ سب سے بڑا اطمینان یہی ہے نا, اطمینان قلب مل جائے کہ میری جنت محفوظ ہے. تو فرشتے نازل ہو کر خوشخبری دیتے ہیں, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّتِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. فرشتے یہ وعدہ یاد دلاتے ہیں جو رسولوں کے ذریعے تم سے وعدہ کیا گیا. پھر مزید کیا کہتے ہیں, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ہم تمہارے دوست ہیں, پشت پناہ ہیں اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم, اور تمہارے لیے اس میں ہوگا جو جی چاہیں گے تمہارے. ولکم فیہا ما تدعون, اور اس جنت میں تمہارے لیے ہر وہ شے ہوگی جو تم مانگو گے. نزلا من غفور رحیم, اور یہ جنت اس کی تمام تر نعمتیں مہمانی ہیں بخشنے والے اللہ سبحانہ وتعالی اور رحم فرمانے والے کی طرف سے جو تمہارا رب ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ پاکی جنت الفردوس ہمیں بھی عطا فرمائے. شب قدر کی عظیم دعاؤں میں سے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر پاؤ تو ایسے دعا کیا کرو. ان دعاؤں میں یہ دعا بھی شامل ہے, اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, اور اللہم انا نسألک الجنہ, اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. ونعوذ بک من النار, اور جہنم کی آگ سے تیری پناہ میں آتے ہیں. تو یہ گویا مسنون دعائیں ہیں. بہرحال جمعہ کا دن ہے, دعائیں قبول ہوتی ہیں, گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا. تو اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو, ہمارے والدین کو, ہمارے تمام اساتذہ کو جنت الفردوس عطا فرمائے, اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. اب یہ جو استقامت کا تذکر آیا تھا اس حوالے سے, سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا, رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم, بتائیے مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہ میں نہ پوچھوں اس کے بعد کسی اور سے سوائے آپ کے. وہ یار دین اسلام کا خلاصہ بتا دیجئے مجھے. محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے دور دراز سے لوگ آتے ہیں, اور محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید اب یہ پہلی اور آخری ملاقات ہے. تو ہمیں دین کا خلاصہ بتا دیجئے, وہ بات بتا دیجئے کہ جس پر عمل کر کے ہم جنت میں چلے جائیں. آسان ترین بات یہ ہے. تو احسان کیا حضرت عبداللہ نے, ثقفی رضی اللہ, سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا, مجھے بتائیے ایک ایسی بات کہ میں جب آپ سے پوچھ لوں اور مجھے جواب مل جائے تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا وہ کیا ہے, حضور نے فرمایا, قل آمنت باللہ ثم استقم, کہو اللہ کے سوا, کہو میں ایمان لایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر, اور پھر اس پہ ڈٹ جاؤ، اس پر استقامت اختیار کرو. گویا یہ ایسا عقیدہ ہے، یہ ایسا عمل ہے کہ جو تمہیں لازمن جنت میں لے کے جائے گا. تو گویا استقامت دین میں، دین میں استقامت یہ اہم ترین شے ہے. اس حوالے سے جو لوگ استقامت کی سعادت حاصل کر لیتے ہیں، فرشتے دنیا میں بھی ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ نہ ماضی کے حادثات پر غم کریں اور نہ مستقبل کے حوالے سے فکر کریں. تمہارا حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، لہذا کسی اندیشے کی ضرورت نہیں. تمہاری ہر بگڑی وہ بنا دے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اب یہ جو استقامت ہے اس کا ایک ظاہر ہے، یہ جو استقامت ہے اس کا ایک باطن ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو رب یعنی مالک اور پروردگار مان لینے کے بعد استقامت کا ظاہر یہ ہے کہ انسان پوری زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے، یعنی دلی آمادگی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مکمل اطاعت کرنا، یہ ہے استقامت کا ظاہر. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ عبادت رب، یہ انسان کا مقصد تخلیق ہے. سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 56 انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ پڑھیں گے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنات اور انسانوں کا مقصد تخلیق بیان فرمایا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو جب رب وہ ہے تو اطاعت کس کی ہونی چاہیے؟ ساری زندگی. اب یہ ساری زندگی پر کیوں فوکس کیا جا رہا ہے اس کو سمجھ لیجئے. ہمارے معاشرے میں بھی حمد تعالیٰ اطاعت اور عبادت کے تصورات موجود ہیں، لیکن پرورٹڈ ہیں، مس شدہ ہیں. ایک بڑی تعداد ہمارے مسلمان بھائیوں کی ایسی ہے کہ جو رمضان المبارک میں بڑی دلی آمادگی کے ساتھ عبادت کر رہی ہوتی، بڑی پسندیدہ بات ہے، اچھی بات ہے، مسجدیں آباد ہیں الحمدللہ، روزے رکھے جا رہے ہیں، تراویاں پڑھی جا رہی ہیں، قرآن حکیم پڑھا جا رہا ہے، اچھی بات ہے. لیکن دکھ اور افسوس کب ہوتا ہے؟ جب 27th شب کو قرآن حکیم کی تکمیل ہوتی ہے تو 28th اور 29th رات اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ لوگوں کے بازار میں گزر رہے ہوتے ہیں. اکثر و بیشتر گویا رمضان ختم، قرآن حکیم کی تکمیل ہو گئی، بس ختم، اب تو بازار جانا ہے، شاپنگ کرنی ہے، اپنی بہنوں کو چوڑیاں دلانی ہے، کپڑوں دلانے اور یہ دلانا ہے. دنیا بھر کا کام ہے جو اس وقت ان رمضان کی آخری راتوں میں، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے ایک 29th شب ہوتی ہے، شب قدر ہو سکتی ہے، اکثر و بیشتر باہر گزرتا. ایسا ہے یا نہیں؟ اس کو طنز نہیں سمجھیے گا، تانا یا طنز نہیں ہے، یہ فیکٹ آف دا گراؤنڈ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ اطاعت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن محض چند دنوں بس. باقی بہت بڑی تعداد ایسی مسلمانوں کی ہے جو فجر کے دن، جو جمعے کے دن فجر کی نماز تک نہیں پڑھ پاتی. تو اطاعت و بندگی تو پوری زندگی میں چاہیے. باقی اب 11 بھی نماز باجماعت پڑھنا یہ استقامت کا ظاہر ہے. اور خاص طور پر معتکفین کو میں متوجہ کروں گا، یہ جو انفرادی دعائیں ہیں نا، انفرادی، اس کے لیے وقت نکالا کریں، تنہائی میں بیٹھیں. یہ جو پردے لگائیں اسی لیے کہ کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. کچھ وقت لگائیے اپنا تنہائی میں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر یقین کے درجے سے اس کو مانگیے، اس سے دعا کیجئے کہ اللہ اب یہاں سے نکل کر جب جاؤں گا انشاءاللہ تو اب ساری زندگی تیری عبادت کروں گا، یہ وعدہ کیجئے اللہ پاک سے. یہ ہے مانگنے کی شے تنہائی میں. سب کے سامنے جو دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، بہرحال دعا تو ہوتی ہے، اجتماعی دعا، اچھی باتیں کی جائے، لیکن دعا اصل میں نام ہے تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا. اور اس میں جو عظیم چیزیں مانگنے کی ہیں وہ دین میں استقامت، اور اے اللہ اب پوری زندگی انشاءاللہ بندگی کروں گا، اطاعت کروں گا، تیرے کہنے کو مانوں گا جو تو نے فرمایا. یہ ہے استقامت کا ظاہر کہ پوری زندگی دلی آمادگی کے ساتھ اطاعت کی جا رہی ہو، بندگی کی جا رہی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، ارکان اسلام کی ادائیگی کا اہتمام کیا جا رہا ہو. اور میں نے اہم ترین رکن کی طرف توجہ دلائی، روح نماز، پچھلے جمعے بھی توجہ دلائی تھی، نماز دین کا ایک ایسا ستون ہے، ایسا مبارک اور زبردست ستون ہے کہ جس نے نماز قائم کر لی اللہ کے فضل و کرم سے، بس سمجھیے اللہ پاک نے اس پہ کرم فرما دیا، رحم فرما دیا، کیونکہ جو مسجد سے جڑا ہوا ہے، پانچ وقت بعد نماز پڑھ رہا ہے، سمجھ لیجئے رب کائنات نے اس کی دعاؤں کو، اس کی عبادات کو قبول فرما لی، اس کے اعتکاف کو قبول فرما لی. یہ علامت ہے، سمٹم ہے اس بات کی کہ مسجد سے جڑا ہوا ہے فجر کی اور عشاء کی نماز بقیہ دنوں میں، بقیہ گیارہ مہینے میں اگر پڑھ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو یہ عبادت کا ظاہر اس بات کی علامت ہے کہ یہ جھکا ہوا ہے کس کے سامنے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور مستقل مزاجی کے ساتھ. پھر اس میں ایک اور چیز جو عبادت ہی کے درجے میں آتی ہے وہ ہے حلال روزی. پچھلے جمعے کو میں نے 15 منٹ لیے تھے اس پر، یہی بات سمجھانے کے لیے کہ یہ عبادات تو قبول ہی اس وقت ہوں گی جب ہمارا وجود پاکیزہ ہو. نماز کی قبولیت کا شرط لازم طہارت، جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، یہ ہے یا نہیں؟ کرتے ہیں اس کا اہتمام، غسل ہے، وضو ہے، تیمم ہے، کپڑے کو پاک کرنا، جگہ کو پاک کرنا، یہ سارے اہتمام کرتے ہیں، یہ ظاہر ہے طہارت کا. طہارت کا باطن کیا ہے؟ وہ روزی جو تم کما رہے ہو اس کا جائزہ لو، وہ حلال یا حرام؟ دھوکہ تو نہیں دے رہے کسی کو، کسی کا مال تو نہیں کھایا ہوا، رشوت تو نہیں کھائی ہوئی، سود تو نہیں کھا رہے خدا نہ خواستہ. اگر یہ کر رہے ہیں تو پھر یہ عبادات تو ایک رسم ہے، بس پوری کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو، اور معاذ اللہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنے سفید کپڑوں سے، داڑھیوں سے ہم اللہ پاک کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے مال کو، تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. لہذا عبادت کا، عبادت رب کا ظاہر یہ بھی ہے کہ جہاں ارکان اسلام کی ادائیگی ہم کریں انشاءاللہ پوری زندگی عبادات میں، نماز، روزہ، حج، زکات، وہاں اس کا باطن یہ ہو کہ گردن جھکی ہوئی ہو اللہ کے سامنے. کاروبار میں بھی سچ بول رہے ہوں، خشوع و خضوع حاصل ہوگا اس وقت کہ جب حلال روزی ہوگی. اور روزی حلال کی نہیں ہے تو بہرحال اقبال کا شعر یاد آتا ہے، میں جو سربا سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے سنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. جھکے ہوئے تم اللہ کے باغیوں کے سامنے، اللہ کے دشمنوں کے سامنے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اور یہاں آ کے رکوع اور سجدہ کر کے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو. تو عبادت رب پوری زندگی میں عبادت استقامت کا ظاہر ہے. اسی طرح وہ بندہ جو اللہ کو رب مان کر پوری طرح اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، اب وہ اللہ کا نمائندہ ہے. اور اللہ کا نمائندہ کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ نمائندگی کر رہا ہے، وہ ریپرزینٹیٹو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. لہذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اہم ترین احکامات دیے وہ کیا ہیں؟ خود اللہ کا بندہ بن کے کیا کرو؟ مانجتے رہو بس اپنے آپ کو، مست کر دو ذکر و فکر و صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کائی میں اسے. تو بہرحال اگر انفرادی سطح پر اپنے ہی آپ کو مانتے رہنا ہے تو یہ تو شیطان کا ایجنڈا، یہ تو ابلیس کی مجلس شورا میں اقبال نے یہ ساری چیزیں بتا دی کہ جو شیطان کیا چاہتا ہے، کہ وہ اللہ کا بندہ جو استقامت ظاہری کے ساتھ عبادت رب کر رہا ہے، اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا ریپرزینٹ بن کر نیکی کی دعوت دے اور برائی سے روکے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا اس امت کی ذمہ داری ہے. 10 مرتبہ قرآن حکیم میں یہ بات بیان ہوئی ہے، اور اس امت پر اللہ پاک نے یہ لازم قرار دیا ہے. یہ امت بہترین امت ہے اسی بنیاد پر، کنتم خیر امت اخرجت للناس. ذرا تنہائی میں سوچیے گا میری بات پر، رب کائنات فرما رہا ہے کن تم، اے مسلمانوں تم، مخاطب میں اور آپ ہیں، رب کائنات مخاطب فرما رہا ہے کن تم خیر امت، تم ہو بہترین امت. اخرجت للناس، بہترین کیوں ہو؟ بہترین کیوں ہو؟ کوئی وجہ ہوگی نا. تو اصل وجہ کیا ہے بہترین ہونے کی؟ اخرجت للناس تامرون بالمعروف، بہترین اس لیے ہو کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے تمہیں نکالا گیا. ذرا تنہائی میں سوچئے گا، لوگوں کی رہنمائی کرنا بنیادی طور پر کس کا کام تھا بتائیے؟ انبیاء رسولوں کو بھیجا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالی اس عظیم کام کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کرنا یہ انبیاء کرام کا کام تھا. اب ختم نبوت کی بنیاد پر بھی حمد تعالی، اب یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ تو اپنی سعادت اور اپنی حیثیت کو سمجھیے کہ اللہ پاک نے کتنا مرتبہ مقام دیا. وہ کام جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، اب بحیثیت مجموعی یہ ذمہ داری اس امت کی ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. دنیا میں عدل کا نظام قائم ہونا چاہیے نہیں، کس کس کی خواہش ہے؟ ہاتھ اٹھا دیں، اللہ دیکھ رہا، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ملک میں عدل کا نظام قائم فرما دے. میرے بھائیوں، یہ صرف آمین کہنے سے نہیں ہوگا، دعا تو کریں، دعا کرنی چاہیے، دعا سنت ہے، لیکن کیا پیغمبر نے بھی صرف دعائیں کی؟ پیغمبر کی سنت، پیغمبر کا طریقہ تو ہمیں بتاتا ہے دعا بھی کی، لیکن پوری زندگی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد میں اپنا تن من دھن لگا دیا. یہاں تک کہ 21 برس کی جدوجہد کے بعد، جہاں غسل محنت کے بعد، 13 برس مکے کے، 8 برس مدینے کے، 10,000 کا لشکر لے کر مکے میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے. وہی محمد رسول اللہ جو غار حرا سے اتر رہے ہیں تو تنہا ہیں، غار حرا سے اتر رہے ہیں تو تنہا ہیں، جہاں رب کائنات حکم دے رہا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطاہر. یہ گویا مینیفیسٹو دیا جا رہا ہے امت کے لیے، اے لحاف میں لپٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، اے کمبل میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے، انذار کیجئے، اپنے رب کی بڑائی کا نظام قائم کیجئے، اللہ کی تکبیر کا نظام نافذ کیجئے. پیغمبر اگر چاہتے تو غار حرا میں رٹ کر دعائیں کرتے رہتے، تپسیاں کرتے رہتے، عبادات کرتے رہتے، مراقبہ کرتے رہتے، لیکن غار حرا سے اترنے کے بعد کبھی آپ دوبارہ غار حرا نہیں گئے. پوری 23 برس کی جدوجہد دیکھ لیجئے کہ وہاں سے جب مینیفیسٹو مل گیا، اب کرنے کا کام کیا ہے؟ کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا نہیں گئے، اس سے پہلے غور و فکر ہو رہا ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں، معرفت خداوندی میں، اس ظلم و ستم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے پلاننگ، مراقبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرا میں کر رہے ہیں. لیکن حرا سے جب اترے ہیں تو 21 برس کی جدوجہد کے بعد جب فتح مکہ ہوا ہے، ذرا ذہن میں لائیے، اپنے ذہن میں چشمے تصور سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں 10,000 صحابہ کے ساتھ، اور کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَجَعَلْ حَقُّ وَزَعْقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقَ. حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، اگر اہل حق کھڑے ہو جائیں، نکل کر خان کہوں سے ادا کا رسم شبیری، کہ رسم خان کہیں ہے فقط اندھوں و دن گیری. خان کہوں میں بہرحال تیاری ہوگی، تزکیہ نفس ہوگا، تیاری ہوگی کہ یہ نفس اللہ کا مطیع و فرما بردار بن جائے، لیکن جب تیاری ہو جائے تو کیا پھر بھی خان کہوں میں بیٹھے رہیں؟ ایک اجتماعیت قائم کر کے بلاخر ظلم کے نظام کو ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ تو امر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر، اس ظالمانہ نظام کو ختم کرنا یہ ذمہ داری ہے اس امت کی. خوشبوؤں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، ظلم کے ایوانوں کو برباد ہونا چاہیے. ظلم بچے جن رہا ہے کوچہ و بازار میں، عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ عدل کا نظام انشاءاللہ پوری دنیا پر قائم ہو کے رہے گا، یہ وقت انشاءاللہ بہت قریب ہے. اب اس میں کوئی شک ہی نہیں، کہ انشاءاللہ یہ عادلانہ نظام پوری دنیا پر قائم ہوگا انشاءاللہ، وقت بہت قریب ہے. اب میری اور آپ کی سعادت کیا ہے کہ اس عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں یا نہیں، ہمیں یہ سعادت ملتی ہے یا نہیں، یا خدا نخواستہ محروم رہتے ہیں. یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا. لہذا تنہائیوں میں، اعتکاف کی تنہائیوں میں ان باتوں پر غور کیجئے اور مانگیے رب سے کہ اللہ پاک ہمیں یہ عظیم سعادت عطا فرمائے. یہ ہے استقامت کا ظاہر، گردن جھکی ہوئی ہے رب کے سامنے اور نیکی کی دعوت دے رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے. بس یہ ہے اس امت کا کام کرنے کا کام. اب استقامت کا ایک باطن بھی ہے، ذرا درو بھی نہیں بھی کرو، اندر جھک جھانکو، اپنے اندر اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنے بارے میں غور کرو. تو استقامت کا باطن یہ ہے کہ انسان راضی برضائے رب ہو جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے. یہ ہے استقامت کا حاصل، رضائے رب پہ راضی رہیں. یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا. انسان کی انا ختم ہو جائے، ایسے ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے، ایسا کیوں ہو گیا، یہ ساری چیزیں ختم. یہ جو ہوا کس نے کیا؟ اللہ نے. اور میرے حق میں اچھا ہوا بظاہر یا برا ہوا بارہ اللہ نے کیا. اب یہ لطیفہ سنانا بعض اوقات اچھا تو نہیں لگتا، لیکن سمجھانے کے لیے آ ہی جاتا ہے. لطیف انداز میں بات کو سمجھا دیا جائے تو دیر سے ذرا جلدی سمجھ میں آ جاتی، اور بعض اوقات وہی بات سمجھ میں آتی ہے بس جو لطیفے کے انداز میں ہو، باقی سب بھول جاتے ہیں. بچہ جب ہمارا بیمار ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، تو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. اب ڈاکٹر سے ذرا معذرت کے ساتھ، اگر وہ مرض زیادہ بڑا ہوا ہو تو ڈاکٹر اینٹی بایوٹک کے ساتھ بعض اوقات انجیکشن لگاتے ہیں. چھوٹا بچہ بڑے پریشان ہوتا ہے، ڈاکٹر ظالم ہے، انجیکشن لگاتا. یہ ڈاکٹر صاحب اچھے نہیں ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں. لیکن ڈاکٹر کو بھی معلوم ہے، ماں باپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ انجیکشن اس کے لیے ضروری ہے، یہ ایمرجنسی ہے کہ اس کو دوا اس کے اندر نہیں جا رہی، رک نہیں رہی، اموشن ہو رہے ہیں، خدا نہ خواستہ سیریس ہو سکتا ہے، تو اس کو فوری طور پر انجیکشن لگایا جائے، ڈرپ لگایا جائے. جب انجیکشن لگتا ہے تو بچے کو تکلیف ہوتی ہے، چھوٹے معصوم بچوں کو ہوتی ہے. لیکن ماں باپ میری بیٹی کو جب پہلی مرتبہ انجیکشن لگا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میری آنکھوں میں تو آنسو آ گئے. وہ ڈاکٹر سمجھ گئی، اس نے کہا بھائی آپ باہر جائیے، آپ سے نہیں رک سکتا ہے. اس کو جب ٹائیفائڈ ہوا تو ٹائیفائڈ میں پورا ایک کورس ہوتا ہے، اب اس کو کینولا پاس کر رہے ہیں، چھوٹی بچی وہ بلک رہی روڈ سے، تو میں نے پکڑا، ڈاکٹر کہنے لگا آپ باہر جائیے، آپ کے سامنے نہیں لگا سکتا میں. پھر دونوں نے اس کو پکڑا، بڑی مضبوطی سے انجیکشن لگایا. تو بظاہر وہ انجیکشن تکلیف دے رہا ہے بچے کو، معصوم بچے کو، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ وہ انجیکشن اس کے لیے فائدہ مند ہے. تو ایسے ہی دنیا میں بعض اوقات اچھے حالات آ جاتے ہیں، ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات تکلیف دہ صورتحال آ جاتی، مصیبت آ جاتی ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں پڑتی کوئی بھی مصیبت نہ تم پر اور نہ اس زمین پر، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، سورہ حدید انشاءاللہ آپ پڑھیں گے، مگر وہ اللہ کی ایک کتاب میں ہے جو اس سے پہلے کہ ہم ظاہر کریں. تو بہرحال اگر اللہ کی ذات پر یقین ہے تو دنیا میں آنے والے ناخوشگوار حالات کو انسان برداشت کرتا ہے، کس کی رضا کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ عجیب عربی والا عجیب، کہ جب اچھے حالات آتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ پاک اس کے درجات بلند کر دیتا، اور جب تکلیف دہ حالات آتے ہیں تو وہ صبر کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا. دونوں صورتوں میں درجات کی بلندی ہے. تو استقامت کا باطن یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو. اللہ پاک ہمیں استقامت کا باطن بھی عطا فرمائے، ہمارے دل کو اللہ کے فیصلوں کے سامنے جھکا دے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یعنی ہر نعمت کو اسی کی عطا سمجھنا اور اس پر اترانا نہیں. سب سے بڑی نعمت کیا ہے جو انسان کو مل جائے؟ نعمتوں کی تو ایک پوری لسٹ لسٹ ہے نا. جب ہم پڑھ رہے تھے تو کیا بڑی نعمت سمجھتے تھے, کوئی اچھی جاب مل جائے, تعلیم اتنی حاصل کی, اچھی جاب مل گئی تو بڑی نعمت, بڑی اچھی جاب ہے ماشاءاللہ. پھر گھر مل جائے, گھر مل گیا تو بڑا اچھا عالیشان گھر ہے. پھر گھر کے بعد گھر والی بھی چاہیے ہوتی ہے, گھر والی مل گئی تو بڑی اچھی بات ہے. پھر اولاد, اولاد مل گئی, یہ ساری مادی نعمتیں جن میں سے ہر ایک کا ہمیں جواب دینا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں. تو اصل نعمت نعمت ہدایت ہے, جو اگر انسان کو مل جائے تو دنیا کی تمام تر نعمتیں رحمت بن جائیں. اور نعمت ہدایت اللہ پاک نے اس رمضان میں نازل فرمائی وہ قرآن حکیم ہے. لہذا ہم میں سے وہ بھائی اور بہن, وہ رفقا اور رفیقات, خاص طور پر سن لیجئے, میں ذرا تب متوجہ ہو رہا ہوں اور رفقا اور رفیقات کے لیے رب کائنات نے بھی حمدی تعالی ہمیں اس جماعت میں شامل کیا کہ جس کا اوڑھنا بچھوڑنا قرآن حکیم ہے, اس کی دعوت تبلیغ, انذار, تبشیر, اس کا تمام تر نصاب قرآن پر مبنی ہے بحمدی تعالیٰ. لہذا اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے کہ انسان قرآن سے جڑ جائے مضبوطی کے ساتھ اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ تو نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت عطا فرما دی. سورہ ابراہیم میں پڑھ کر آئے, اللہ پاک فرماتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر کرو گے تو ہم اور نعمتیں عطا فرمائیں گے, اور نعمتوں میں اضافہ کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم نے ناشکری کی, ناقدری کی, اللہ نے تم پر اتنا بڑا احسان فرمایا اور تم نے قرآن کی ناقدری کی, اِنَّ عَذَابِ لَشَدِید, تو جان لو کہ پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. تو رفقا خاص طور پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور اب یہاں سے جانے کے بعد جو کرنے کا کام ہے قرآن سے اپنے تعلق کو اور بہتر کریں, اور ذاتی حیثیت میں قرآن پر غور و فکر کرنا, اس کو پڑھنا, پڑھانا, سمجھنا, اور اس پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچانا, یہ ہے کرنے کا اصل کام جو محمد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اصل سنت ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول پہنچا دیجئے وہ کام جو آپ کی طرف, آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے. تو تبلیغ دین, قرآن کی تبلیغ, یہ اس امت کے کرنے کا کام, اور بحمدی تعالیٰ اللہ پاک نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی ہے, تو اس پر شکر ادا کریں. اسی طرح اللہ کا خوف, مخافت اللہ, حکمت, حکمت کی دانائی کی چوٹی ہے, ڈرتے بھی رہیں اللہ کا خوف. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خشیت اور خوف تو ان میں ہوتا ہے جو اللہ کو, اللہ جو جاننے والے ہیں. لہذا مخافت اللہ, اللہ کے ڈرتے بھی رہیں, اللہ تعالیٰ کہیں خدا نہ خواستہ عذاب دے, اس سے خوف بھی ہو اور اللہ کی ذات سے امید بھی ہو. پھر ساری باتوں کی اہم بات, جو بھی توفیق بن پڑے دین کی دعوت و تبلیغ اور اقامت کی, بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو, یہ ایمان کا حاصل ہے. توکل اللہ کی ذات پر, اپنی کوششوں پر, اپنی صلاحیتوں پر, اپنی جو بھی محنتیں کر رہے ہیں اس پر بھروسہ نہ ہو, بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو, یہ حاصل ہے ایمان کا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے تورات عطا فرمائی, سورہ بنی اسرائیل میں آیت آتی ہے وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہم ہدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. تورات کی تعلیمات کا خلاصہ, میرے سوا کسی کو اپنا دوست, اپنا وکیل نہ بنانا. لہذا استقامت کا باطن یہ ہے کہ توکل, بھروسہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات پر. جب اللہ پاک چاہے گا تو دینی انقلاب آ جائے گا, نہیں چاہے گا تو کچھ بھی کر لو, کچھ نہیں ہو سکتا, اور چاہے گا تو آنے واحد میں آئے گا. وقت نہیں ہے, ورنہ میں صرف کیلکولیشن جو کر رہے ہوتے نا, تنظیم اسلامی 35 سال سے جد و جہد کر رہی ہے تو اس کو مزید 200 سال لگیں گے عظیم انقلاب برپا کرنے میں. اللہ کے بندو, 13 برس کی جد و جہد محمد رسول اللہ کی, 150 صحابہ مسلمان ہوئے جب ہجرت کیے, تو 150 ہیں. بدر میں 313, احزاب میں یا صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400, اور فتح مکہ کے موقع پر کوئی ہے کیلکولیشن؟ اور حج کے موقع پر حجۃ الوداع سوا لاکھ، دنیاوی اعتبار سے تم کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتے، یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب چاہے گا ہوگا. لہذا نتائج کی پرواہ کیے بغیر اپنی تمام تر صلاحیتیں اللہ کی رضا کے لیے دین کو، دین کی دعوت اور اقامت میں لگا دو، بس یہ ہے کرنے کا کام. کیونکہ یہ بازی حق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو، ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ سارا کا سارا تفویض امر اللہ کے لیے، انی افوض امری الی اللہ واللہ بصیر بالعباد، سورہ مومن میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک دین کے احکامات، تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان کی حالت میں موت عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام تر تعلیمات پر عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.